قبل كورونا، وقالوا أيضا ياسر يا قل توفاكم ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أيضا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ جب ہم زمین میں مر کھپ جائیں گے، دللنا کا معنی گم ہو جائیں گے، بہک جائیں گے، یعنی خاک بن کے اڑ جائیں گے، تو کیا اس وقت بھی آئینہ لفی خلق جدید، کیا ہماری دوبارہ تخلیق کی جائے گی، کیا دوبارہ تخلیق کے مراحل میں سے ہم گزریں گے؟ آئینہ لفی خلق جدید، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی دیکھاہی سے منکر ہیں. یہ ہے بنیادی بات جس کی وجہ سے تمام شکوک بےسانیہ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ یقین ہو کہ ہمیں بے وجہ پیدا نہیں کیا گیا اور ہم نے اپنے رب کے حضور لازماً حاضر ہونا ہے، تو پھر انسان ان ویسوں میں مبتلا ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ہوں گے. اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، دوسری دفعہ پیدا کر سکتا ہے. وہ نہ حاضر ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں اور اپنی طرف سے سائنٹیفک دلیلیں دیتے ہیں، گویا اگر انہوں نے حاضر ہونا بھی ہوتا تو خدا کے لیے ممکن نہیں تھا. حالانکہ اگر حاضر ہونا ہے تو پھر جس نے عدم سے پیدا کیا ہے وہ مادے سے پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اس بحث میں وہ مبتلا ہی نہ ہوتے اگر ان کو یقین ہوتا کہ ہم اپنے اعمال کے جواب دیں. تو چونکہ یہ یقین نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی الجھی ہوئی بحثیں اٹھاتے ہیں، جن پر یعنی جو باتیں وہ پیش کرتے ہیں بظاہر یہ یقین نہیں آتا کہ آیا یہ دوبارہ ممکن ہے کہ نہیں. آئینہ لفی خلق جدید، پھر دوبارہ نئے سرے سے خلق جدید شروع ہوگی. ایک دوسری بات اس میں غور کے لائق یہ ہے کہ وہ مادی تخلیق کے نو کا تصور مند ہوئے ہیں اور اس کو مشکل بنا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں، اور اس پہلو سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پہلے پیدا ہونے کی دلیل سے زیادہ یہ سخت دلیل پہلے پیدا ہونے کے متعلق ہے. پہلے پیدا ہونے کی دلیل سے یہ دلیل زیادہ سخت ہے، اور اس پہلو سے اگر دیکھیں تو واقعتاً یہ زیادہ سخت دکھائی دیتی ہے. پہلی دفعہ جب انسان پیدا ہوا تو کسی بھی ذرے سے پیدا ہو گیا، جو اویلیبل ذرات تھے، جو موجود تھے، ان کو آپس میں گوند دیا گیا اور انسان پیدا ہو گیا. جب وہ ذرے ایک دفعہ بکھر جائیں اور ساری زمین میں مٹی میں مل جائیں، ہواؤں کے ذریعے اڑ جائیں، سمندروں میں پھیل جائیں، پھر ان کا اکٹھا کر کے وہی شخص دوبارہ بنانا، یہ واقعہ تو زیادہ مشکل تھا. سمجھیں، یہ دلیل ہے ان کی کفار کی، جس کو اللہ تعالیٰ توڑتا ہے کہ ان کو یہ کس نے بتا دیا ہے کہ ان کی مادی تخلیق نہ ہوگی، جبکہ قرآن کریم بارہا روحانی تخلیق نو کی بات کرتا ہے، اور اس پہ ہر شخص کے جسم کے اپنے حصوں کا بکھرنا اور ان کو اکٹھا کرنا ملحوظ نہیں ہوا کرتا. یہ اس آیت کا عام معنی ہے جو آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے، مگر اس میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے بعض احادیث سے، جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ذرے دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے. کوئی حدیث یاد ہے نا آپ کو اس کی، وہی آدمی گناہ گار والے کی، क्या है वो सुनाइए।
एक शख्स था तो उसने ये अपने अपने घर वालों को नसीहत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुझे जला के मेरी राह को समंदर में हवाओं में बहा देना क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूँ। तो अल्लाह ताला ने जब मर गया और उसका ये किया गया तो अल्लाह ताला ने उसको दोबारा जब अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुमने क्यों किया था। तो वो कहने लगे क्या हुजूर अल्लाह ताला के डर से।
ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जवाब तो नहीं दिया कि मैंने देखो सारे जरों को इकट्ठा कर लिया। ये है ये पॉइंट है जो मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ। उस हदीस से गलत फहमी पैदा हो जाती है बाज़ लोगों को कि वही उन्हीं जरों से दोबारा बनाया जाएगा, हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं है उस हदीस में। उस हदीस का मंतूक यह है कि तुमने इस तरकीब से अपने दोबारा उठाए जाने को नामुमकिन बनाया था और ये तुम खड़े हो सामने और जवाबदेही कर रहे हो। हरगिज़ ये नहीं फरमाया गया कि देख लो हमने सारे ज़र्रों को इकट्ठा किया है, लेकिन अगर ये है ज़िक्र जो मुझे याद नहीं तो फिर भी ये बात कुरान करीम की दूसरी आयात से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है कि इंसान दोबारा मादी लिहाज से उन्हीं ज़र्रों से बनाया जाएगा और उसी शक्ल में बनाया जाएगा, क्योंकि कुरान करीम इस बात का चैलेंज करता है इंसान को कि क्या उस खुदा के लिए नामुमकिन है जिसकी कुदरत का बयान हो रहा है। नुनशियाकुम फी माला तालमून, हम तुम्हें दोबारा एक ऐसी चीज़ की सूरत में उठाएं माला तालमून इसका तुम कोई इल्म नहीं रखते। ये शख्स जो था ये तो इल्म रखता था कि वो कैसी शक्ल में है, इल्म रखता था कि मादी ज़रों से बनाया हुआ है, अपनी शक्ल का इल्म रखता था, अपनी हैत का इल्म रखता था। इसके बावजूद कुरान करीम ये कैसे कह सकता है वनून शेकुम फी माला तालमून, कैसे नामुमकिन नामुमकिन है। वह कादिर क्या है आयत पूरी कादिर, हाँ बला कादरीन आला बला कादरीन अन नुसवी बनाना, आगे नहीं ये नहीं है, सिर्फ इतनी आयत में पढ़ा करता हूँ जो मुझे पक्की तरह याद है। मुराद सिर्फ इतनी है वनुनशियाकुम फी माला तालमून, क्या इस बात पे तुम शक कर रहे हो, इस बात में इस पे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि हम तुम्हें एक ऐसी सूरत में उठाएं जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है। अगर जिस्म की सूरत में दोबारा उठाना मुकद्दर होता तो इसका इंसान को खूब अच्छी तरह जाना। और माला तालमून का मज़मून कुरान करीम की दूसरी आयात में भी मिलता है और अहादीस में भी। मसलन जन्नत के मुतल्लिक किसी आँख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुना, हालांकि इन कानों ने उसका जिक्र सुना हुआ है और इन आँखों ने उसका जो नज़ारा है वो अपने सामने खड़ा किया है जिक्र सुन सुन के, और उस चीज़ उस जैसी चीज़ें देखी हुई हैं इस दुनिया में, जन्नतें बागात चश्मे शहद वगैरह वगैरह। लेकिन कुरान करीम फरमाता है कि तुम्हें कुछ इल्म नहीं इसका, और चीज़ें जब वो कहेंगे क़यामत के दिन कि उसी किस्म का फल है खुदा का, नहीं वो नहीं है। तो साफ पता चला कि वहाँ दुनियावी शक्लों के मुतमसिल कुछ रूहानी वजूद होंगे जिनके आँखें कान नाक पाँव उज़्व अज़ा वैसे नहीं होंगे जैसे हमारे, तो जब वैसे होंगे ही नहीं तो मादे के इकट्ठा करने के नतीजे में वो कैसे पैदा हुए, हो ही नहीं सकता। बस इस पहलू से मैं उस हदीस का माना ये समझता हूँ कि इस आयत के या किसी और आयत के खिलाफ नहीं है। नुसविया बनाना पे जो मज़मून है उसका मतलब ये है हम चाहें तो उसकी नई तख्लीक को उसके जोड़ बंद को बिल्कुल ठीक और दुरुस्त बनाएं। बाकी आयात की रोशनी में इसके मादी माना किए नहीं जा सकते, समझ गए। جی
ہاں
بینکون موت اول حیات ہے یہ آیت ہے پڑھیں دوبارہ نانو قدرنا الموت اول حیات بینکم بینکم الموت اول حیات صرف موت ہے
اچھا
وما نحنو بمسبوقین ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی ہے وما نحنو بمسبوقین اور ہم پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا اس بات میں الان نبدل امثالکم کہ ہم تمہاری امثال کو تبدیل کر دیں امثال صورتیں ہوتی ہیں تو یہاں تو اتنا واضح وعدہ ہے کہ ہم تمہاری ان امثال کو اس طرح نہیں رہنے دیں گے تمہاری ان امثال کو تبدیل کر دیں وننشئکم فی ما لا تعلمون اور تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں کہ تمہیں علم ہی نہیں اس صورت کا بس یہ آیات جو اور ایسی حدیث جن سے بظاہر یہ شبہ پڑتا ہے کہ اسی مادی دنیا میں ہم جو شکل رکھتے ہیں انہی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ درست نہیں ہے دوسرے اس مضمون پر میں نے منطقی نقطہ نگاہ سے بھی روشنی ڈالی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر انہی ذروں سے بنایا جانا ہے تو اندھا اندھا اٹھایا جائے گا خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو بہرا بہرا ہی اٹھایا جائے گا خواہ وہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو خوب سنتا اور ان پر عمل کرتا ہو اور بوڑھا بوڑھا ہی اٹھایا جائے گا جو 90 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے اسی طرح جوڑوں کے دردوں کے ساتھ سوٹیاں پکڑ کے اٹھایا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کا وہ جسم تھا اس کے جوانی کے جسم سے تو نہیں بنایا جائے گا وہ جوانے کے جسم تو ماضی میں رہ گیا وہ مٹی میں ملا ہی نہیں اس کے ساتھ جو خدا نے کیا وہ کچھ اور ہے لیکن وہ جسم ہے جس کی بات ہو رہی ہے اٹھائے جانے کی جو مرتے وقت انسان کا تھا تو لولا لنگڑا کانا بونا یہ سارے اپنا ایک جسم رکھتے ہیں اور اگر وہی ذروں نے پھر انہی ذروں نے پھر اکٹھے ہونا ہے تو انہی ذروں سے ایک بونا بنایا جائے گا ایک کبڑا بنایا جائے گا ایک بوڑھا کھسٹ بنایا جائے گا ایک بڑھیا بنائی جائے گی اور یہ بات ناممکن ہے عقلی لحاظ سے بھی اور وہ جنت کیسی ہوئی وہ تو جہنم ہو گئی جس میں انسان اپنی سب مصیبتیں ساتھ لے کے جائے لیکن اس لیے بھی ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑھیا سے ایک لطیف مذاق فرماتے ہوئے کہا اس نے جب پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے کہا نہیں نہیں جاؤ گی دیکھا او ہو چیخ مار یا رسول اللہ اس نے کہا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے عرف ہے کوئی بڑھیا نہیں جائے گی اگر بڑھیا نہیں جائے گی تو یہ سارا مضمون کیسے مادی مضمون ہو سکتا ہے مراد تھا کہ اس شکل اس صورت میں اس بڑھاپے کے ساتھ تم جنت میں نہیں جاؤ گی جنت میں ایک جوان روح جائے گی اور یہ جسمانی تخلیق کے واضح مخالف قطعیت کے ساتھ بس اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں کہ انا لفی خلق جدید کے متعلق وہ کہنے والے سمجھتے نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ انہی مادی ذروں کو دوبارہ اکٹھا کر کے پھر جوڑا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زللنا اعزا زللنا وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بکھر کے سب جگہ ذرہ ذرہ پھیل جائیں گے پھر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے مرکزی نقطے کو بھول جاتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافر اصل میں وہ کافر ہیں خدا سے ملاقات کے اور یہ تو ہو کر رہنی کہ جسم کی جو بھی شکل ہو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم تو کہہ دے کہ یتوفاکم تمہیں وفات دے گا ملک الموت ایک ایسا ملک الموت الذی وکل بکم جس کے سپرد تمہیں کیا گیا ہے ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہاں الملک الموت نہیں ہے یتوفاکم الملک الموت، ملک الموت نکرہ کی حالت میں ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایسا فرشتہ موت کا جو جس کے سپرد تمہیں کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الملک الموت یعنی اسرائیل کے نیچے ایک پورا نظام ہے فرشتوں کا، اور ہر شخص کا فرشتہ الگ الگ ہے جو اس کے اس فینومینون پر ایک غلبہ رکھتا ہے جو قدرتی طور پر ہر انسان میں رونما ہو رہا ہے، یعنی جسم کی تبدیلیاں، اس کے اندر فاسد مادوں کا پیدا ہونا، اس کی بیماریاں، اس پر جو اثر انداز ہو رہی ہیں ہر طرف سے، اس کے حادثات، یہ سارے امور ہیں جو ایک ایسے فرشتے کے سپرد ہیں جو ان کی نگرانی کر رہا ہے. سائنسی اصطلاح میں اسے کیٹابلزم بھی کہا جا سکتا ہے. ایک پہلو سے یہ جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس نظام، اس کا ایک نظام سے تعلق ہے جو جس کا ایک زندہ وجود یعنی فرشتے اس پر نگران مقرر ہے. یہ نظام از خود نہیں چل رہا، بلکہ ہر شخص کے لیے اس کے اندرونی نظام کو چلانے کے لیے جو مختلف حیثیتوں کا نظام ہے، کوئی فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے اندر ان تبدیلیوں کی نگرانی کرتا ہے، اور اگر اسے خالص حکم ملے خدا تعالیٰ کی طرف خاص کہ اس تبدیلی کا بد اثر اس شخص پر نہیں پڑنا چاہیے تو وہ دخل بھی دے سکتا ہے، ویسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ روٹین کے طور پر از خود اندرونی تبدیلیاں واقع نہ ہوں کہ بلکہ بعضوں کی صورت میں وہ رک جائیں یا روک دی جائیں. یہ میرے نزدیک ملک الموت کا مضمون ہے جو اس آیت میں یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو تمہارے لیے مقدر کر دیا گیا ہے. پھر الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس تم میں انسانی جسم کا مادہ شامل ہی نہیں، تم میں وہ روح ہے جو مخاطب ہے جس کا کوئی مادی وجود نہیں. پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، میں اس لیے مراد نہیں کہ پھر تمہارا جسم لوٹا دیا جائے گا، بلکہ تمہارا جسم ان تبدیلیوں کے بعد جب یہ توفا کا عمل ہوگا تو تمہاری روح کو چھوڑ دے گا. وہ روح جسم سے جدا ہو کر حرکت کر جائے گی اور پیچھے جسم باقی رہ جائے گا. ولو ترا آیت تلاوت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. اب سجدہ کرنا ہے اس آیت کے ساتھ، جس طرح بھی منہ ہو اس طرح سجدہ ہو سکتا ہے. نہیں کیا یہ ہم پڑھنے لگوں جو اسی بات کر رہا ہوں میں، ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں آپ کو. انما یومن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وَصَبَّهُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا من بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولو ترى إذ المجرمون ناقص رؤوسهم اور اگر تو ان مجرموں کی حالت وہ حالت دیکھ لے جب وہ اپنے رب کے حضور سر جھکائے انہوں نے نہ کہ شروع سے ان ربہم ربنا ابصرنا یعنی وہ سر جھکائے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا وہ سمعنا اور سن لیا فرجینا نعمل صالحاً بس ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال بجا لائیں انا موقنون یقیناً ضرور ہم یقین کرنے والے ہیں یقیناً ہم یقین کرنے والے ہیں ٹھیک نہیں اس کے ترجمے کو درست کرنا نہیں ہے لازماً ہم یقین کرنے والے ہیں یا ضرور ہم یقین کرنے والے ہیں اب اس آیت میں ان کا یہ بیان کیوں غلط ہے کیوں خدا ہمیں واپس نہ لٹائے یہ بتائیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں بڑے ادب سے بات کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے آپ سن لیا دیکھ لیا سن لیا اور فرجینا اب ہمیں واپس لٹا لے کیونکہ اب ہم پورے یقین کے ساتھ ان اعمال کو بجا لائیں گے ٹھیک ہے اللہ اس کو رد کرتا ہے اللہ ان کی بات نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا وہی کشتی والا حال پہلے ہو چکا ہے اس لیے کوئی نیا عذر نہیں ہے فرعون والا حال جب بھی وہ عذاب کو دیکھتا تھا مان لیتا تھا جب عذاب ٹل جاتا تھا پھر واپس لوٹ جاتا تھا تو فرجینا کا عمل ان کے الفاظ میں بالکل برعکس ہے یہ خدا سے دنیا کی طرف رجوع چاہتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے جہاں بھی رجا کا لفظ استعمال ہے وہ دنیا سے خدا کی طرف رجوع چاہتے ہیں تو ابھی بھی ان کی دنیاوی حالت اسی طرح سامنے کھڑی ہے خدا کی حضوری میں نہیں رہنا چاہتے اسی پرے ہٹ جانا چاہتے ہیں ولو شینا لاتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول منی لام لانا جہنما میں جنت ورنہ سے اجمعین اب یہ ایک اور مشکل آیت ہے اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ہم اس کی ہدایت عطا کر دیتے ولیکن حق القول منی مگر ہماری طرف سے یہ بات قطن طے ہو چکی ہے القول و حق القول بات قطن طے ہو چکی ہے کیا طے ہو چکی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اجمعین تمام تر اکٹھا بھر دوں گا اب کیا مطلب نظر آ رہا ہے کہ چونکہ بات طے ہو گئی ہے اس لیے میں کسی کو مہلت نہیں دوں گا. اگر یہ بات ہوتی تو جرم بن گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا تھا کہ میں ضرور جہنم میں ڈالوں گا, اس لیے ان کو جہنم میں ڈال رہا ہوں. یہ مطلب سمجھانا. مسلم صاحب
امریکہ سے.
Then there is no fault of the individual. If he's going to, if he's bound to go to hell,
is it English class or Urdu class?
Sorry. پھر ان کا کوئی قصور تو نہیں ہے اس میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا.
اس میں کنجی اس لفظ میں ہے کل نفس خداہا. اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کے لیے ہدایت جاری کرتا ہے اور عمومی طور پر جاری کرتا ہے, لیکن کسی ایک شخص کے لیے یا ہر شخص کے لیے مقدر نہیں کرتا کہ تم نے ضرور ہدایت پانی. یہ اس لیے مقدر نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ نے یہی ابتلاء کا نظام جاری فرمایا ہے کہ ہر شخص کو ہدایت پانے کا موقع ملے گا, لیکن خدا جانتا ہے کہ اکثر ہدایت نہیں پائیں گے. اگر جہنم سے میں سے اکثریت کو نکالنا مقصود ہوتا تو خدا ہر شخص کے لیے اس کی ہدایت فردن فردن فرض کر دیتا, اور اگر فردن فردن خدا پر ہدایت فرض کر دیتا تو جہنم کا یہ نقشہ بن نہیں سکتا. حق القول و منی سے مراد یہ ہے میں انفرادی دخل اندازی نہیں کروں گا. یہ فیصلہ اگر پہلے نہ گزر گیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. یہ فیصلہ گزر چکا ہے کہ میں فرضاً ہر ایک شخص کو ہدایت لازم نہیں کروں گا, اس پر کھلا چھوڑ دوں گا. اگر یہ فیصلہ نہ گزرا ہوتا تو پھر یہ آگے جو واقعہ ہو رہا ہے یہ واقعہ نہ ہوتا. اس لیے دیکھا اب تضاد ختم ہو گیا اس میں سے. سلیم صاحب سمجھ گئے ہیں کہ نہیں؟ نہیں نہیں پورا بتائیں بولیں. لو شینا لا آتینا کل نفس خداہا. اگر ہم یہ چاہتے کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے تو ہر شخص کو انفرادی طور پر ہدایت کا پابند کر دیا جاتا, مگر جو فیصلہ گزرا ہے پہلے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو نہ گناہ کا پابند کیا جائے گا یا نیکی کا پابند کیا جائے گا. وہ آزاد ہوں گے, اور چونکہ وہ آزاد ہوں گے تو جہنم میں جانا ان کا اپنا فعل ہے. اب سمجھیں؟ بس ٹھیک ہے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا. اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب تم چکھو کیونکہ تم اس دن کی لقاء کے منکر ہو گئے تھے, اور منکر ہونے کی وجہ سے جو افعال رونما ہونے چاہیے وہ سب تم سے رونما ہو رہے تھے. اگر اس دن کی ملاقات یقینی ہوتی تو تمہیں اپنے ہر عمل پر نگران ہونا چاہیے تھا. کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے, کوئی سننے والا سن رہا ہے, اور میں پوچھا جاؤں گا. تم نے تو موت کو چھٹی کا گیٹ سمجھا ہوا تھا, لیکن موت چھٹی کا گیٹ نہ نکلی, یہ تو میری طرف واپس لانے والا گیٹ بن گئی. اس لیے اب تمہارے اعمال خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے. انا نسیناکم, ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم نے خود بھلایا ہوا ہے ہماری ملاقات کو. اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا تو ہم تمہیں نہ بلاتے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. اب ہمیشہ رہنے والے عذاب کا یا لمبے عرصے تک رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو. یقیناً وہی ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے, وہی لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیات یا ہمارا ذکر پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے گیت گاتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے. یہ حالت ان کی موت کے وقت نہیں ہوا کرتی, جب انہوں نے جانا ہی جانا ہے, یہ مرنے کے بعد نہیں ہوگی. اس دنیا میں ہمیشہ ان کا یہی حال تھا, تتجافا جنوبهم عن المضاجع, ان کے پہلو راتوں کو, یعنی راتوں کا لفظ تو نہیں مگر نیند کی کسی حالت میں بھی انسان بستر پہ آرام کر رہا ہو, ان سب حالتوں سے ذکر ہے, کیسے تعلق ہے اس رات کا, ان کے پہلو جدا ہو جاتے ہیں اپنے آرام گاہوں سے, اپنے بستروں سے. یدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور ان کی ایک زائد علامت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے, جو طاقتیں بھی ان کو عطا کی ہیں, ان سب میں سے وہ خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم, بس کوئی جان نہیں جانتی جو ان لوگوں کے لیے مقدر کر, جو چھپا کر رکھا گیا, اخفی لهم ابھی پس پردہ ہے, جو کچھ ان کے لیے ابھی پس پردہ ہے. من قرۃ اعین, جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہوگا. جزاء بما کانوا یعملون, یہ ایک بہت بڑی جزا ہوگی یا جزا ہے اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, بس جو کوئی مومن ہوگا کیا وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے, دونوں الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز وجود ہیں. لا یستوون, وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے, کبھی برابر نہیں ہو سکتے, مطلب ہے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. امل لذین آمنوا وعمل الصالحات, بس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے اور عمل الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے, فلہم جنات الماوا نزلم بما کانوا یعملون, یقیناً ان کے لیے ہمیشہ کی آرام گاہیں ہوں گی. الماوا نزلم بما کانوا یعملون, ماوا کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ یا نعمتوں کی جگہ, کیوں جی دونوں میں سے کون سے معنی اول اور کون سے آخر, یا دونوں بیک وقت شمار ہوتے ہیں؟ ماوا میں نے ٹھہرنے کی جگہ, پناہ کی جگہ, اور ماوا نعمتوں کی جگہ کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کریم نے جہاں ماوا کی تشریح کی ہے وہاں ایسی پناہ کی جگہ جس میں نعمتیں بھی ہوں گی, اس لیے عربی عام محاورے میں خام ماوا ان معنوں میں استعمال نہ بھی ہوتا ہو, میرے نزدیک قرآن کریم نے ماوا کے اندر ہمیشہ نعمتوں کا مضمون بھی داخل فرمایا ہے. خالی پناہ کی جگہ ہو, نعمتیں کوئی نہ ہوں, وہ تو بعض دفعہ مصیبت بھی بن سکتی ہے. پناہ مل گئی ہے, نہ بستر, نہ کھانا, نہ پینا, نہ کوئی چیز, تو یہ ماوا جو ہے اس کے متعلق فرمایا ہے نزلم بما کانوا یعملون. نزلم کے لفظ میں ان نعمتوں کا اشارہ موجود ہے, یہ ان کا نزل ہے, یعنی مہمان جس طرح اترتا ہے نا کسی جگہ, اس طرح یہ مہمانوں کی طرح ان پناہ گاہوں میں اتریں گے. ٹھیک ہے, نزلم من رب الرحیم, یہ معنی ہے جس کی طرف اشارہ موجود ہے, رب رحیم نے ان کے لیے مہمانی کا ایک انتظام کر رکھا ہے. بما کانوا یعملون, یعنی اس استثنائی سلوک کو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر ان کی طرف منسوب فرما دیا ہے کہ جو کچھ یہ کیا کرتے تھے اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ پر فرض ہو گیا, اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ ان کی بہت عمدہ مہمان نوازی کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اب اس سے صاف پتہ چل گیا ہے کہ ماوا اپنی ذات میں نہ اچھے معنی رکھتا ہے نہ برے معنی رکھتا ہے, لیکن اسے اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں برے معنوں میں ایک قسم کے تان کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, ورنہ اپنی ذات میں ماوا پناہ گاہ کو ہی کہیں گے تو الماوا کے ذات میں برے معنی داخل نہیں ہیں, مگر الماوا کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک قسم کا ان کو ان کے تکبر کی جزا دینے کے لیے ایسے رنگ میں استعمال فرمایا ہے کہ ماوا ایک برا ٹھکانہ ہوگا. سمجھ گئے ہیں؟ اما الذین فسقوا فماواہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا, ان کی پناہ گاہ آگ ہوگی. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا, یہ بھی ایک دائمی حکم اپنے اندر رکھتا ہے, جس طرح جنتیوں کا ماوا لمبے عرصے تک رہنے والا ہے, ان کا یہ حال ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا, جب بھی ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل بھاگیں, اعیدوا فیہا, دوبارہ اس میں لوٹائے جائیں گے. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون, اور ان سے کہا جائے گا عذاب نار کا مزہ چکھو, جہنم کی آگ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیے کرتے تھے. اب ارادو یخرج منہا اعیدوا فیہا, یہ کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کچھ دیر نکل کے بھاگیں گے اور پھر لوٹائے جائیں گے؟ کتنی دور جائیں گے؟ جب بار پہلے بار کھڑے ہوں گے کہ نہیں آگے نہیں جانا؟ جی اس میں گناہ کی حالت کا بیان ہے. دنیا میں جب بھی انسان جو پکا گناہ گار ہو چکا ہو ارادہ کرتا ہے کہ میں چھوڑوں گا, دوبارہ اس میں ضرور پڑتا ہے, ہر گناہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. جس کی یہ مختصر مستقل حالت بن جائے, اس کی سزا بھی اس کے دنیاوی اعمال سے ملتی جلتی ہوگی. دنیا میں تو خود بار بار اس آگ میں پڑتا تھا اور رجا کا مضمون دنیا کی طرف لوٹنا تھا, تو مرنے کے بعد بھی ان کا نظارہ ایسا ہی ہوگا کہ دل چاہے گا کہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں. ارادہ میں ارادہ ہے صرف, اعیدوا فیہا, دوبارہ ان حالتوں کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ دراصل انسانی فطرت کی عادت اختیار کرنے کا مضمون ہے, جو بیان کر کے اس عذاب کی عادت کی نفی فرمائی گئی ہے. فرمایا گیا ہے کہ ان کو اس عذاب کی عادت ایسی نہیں پڑ جائے گی کہ وہ اس میں اب بیٹھے رہیں مستقل, عذاب تکلیف دیتا رہے گا. جب وہ نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے یعنی ارادہ رکھیں گے, تو پھر دوبارہ اس حالت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو عارضی طور پر پیدا ہو چکی ہو. یعنی عارضی طور پر امکان ہے کہ وہ آگ کے خلاف ایک ریزسٹنس پیدا کر لیں, لیکن جس طرح گناہ کے خلاف ان کی ریزسٹنس عارضی ہوا کرتی تھی, اسی طرح آگ کے خلاف ان کی ریزسٹنس عارضی ثابت ہوگی اور ان زخموں کو پھر کچا کر دیا جائے گا. اثر نو جس طرح گناہ کی طرف لوٹتے تھے, اسی طرح اس آگ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ نکل کے بھاگ کر کہیں بارڈر لائن پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ہانک کے واپس بھیجے جائیں گے. یہ اندرونی حالتوں کا نام کا مضمون ہے, جو ظاہرا لفظ اس طرح پورا نہیں ہو سکتا جیسے بعض دفعہ سمجھا جاتا ہے. وہی بالکل وہی مضمون ہے کہ جب بھی جب ان کی جلدیں سخت ہو جائیں گی, یعنی کھرون والی جو ریزسٹ کرتی ہیں پھر زخموں کو اور تکلیف کو, ان کی جلدیں بدل دی جائیں گی. یہ وہی مضمون ہے بیان ہی جو میں اس آیت کے تعلق میں بیان کر رہا ہوں. ومن اظلم ممن ذكر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن ذکر بآیات ربه ہی ہے کہ رہ گئی آیت کون سی؟ اچھا ٹھیک ہے. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اور ہم انہیں چھوٹے عذاب سے منتقل کر کے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، تاکہ وہ ہدایت کی طرف لوٹیں. یہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر نہیں، اسی دنیا میں ان کے لیے عذاب ہدایت پانے کا موجب بنتا رہا ہے. اور اس میں ایسے عذاب کا فلسفہ آ گیا ہے جو بار بار پیش کیا جاتا ہے ایک انسان کے سامنے، انسان کو اس عذاب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ عذاب فی ذات ہی اس کی سزا نہیں ہے، بلکہ اس میں دو باتیں اکٹھی پائی جاتی ہیں. وہ عذاب اس کے اعمال کی طبی جزا بھی ہے، اور آئندہ اسی رخ پر آگے بڑھنے سے روکنے کا موجب بھی بنتا ہے. اور یہی فلسفہ ہے عذاب کا اس دنیا میں جو ہم انسانی زندگی پر حاوی دیکھتے ہیں. بعض دفعہ مومنوں کو بھی وقتی طور پر اپنی غلطیوں کی سزا ملتی ہے، مگر عذاب اس طرح کا نہیں جس طرح کافروں کا عذاب ہے کہ دوبارہ وہ پھر اس میں پڑ جائیں، بلکہ وہ آزمائش کہلاتی ہے، اسے ابتلا کہا جاتا ہے. لیکن یہ عذاب جو ہے یہ گنہگاروں کے تعلق میں ہے، ان کے اعمال کی جزا ان کو دکھائی جاتی ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ خرابی ہے، پھر دوبارہ بجائے اس کے کہ اس کی طرف واپس لوٹ جائیں ہدایت کی طرف، وہ بڑے عذاب کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی اپنے جرائم میں شدت اختیار کرتے ہیں اور ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے. انہی چیزوں کو جن سے ان کو رک جانا چاہیے تھا دوبارہ اختیار کر کے آگے بڑھتے ہیں. لعلہم یرجعون کے لفظ نے یہ مضمون کھول دیا ہے کہ دنیا کے عذاب بذات خود فائدہ مند ہیں، اور کئی ہیں جو فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے، مگر اکثر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اب اسی مضمون کو یہاں کھول دیا گیا ہے. اس سے زیادہ گناہگار اور کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس پر اس کے رب کے نشانات پڑھ کر بار بار سنائے جا رہے ہیں، بار بار وہ اس کے رب کے نشان اس کے لیے نصیحت کا رنگ اختیار کر لیں یا عبرت کا مضمون پیش کریں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے. ثم اعرض عنها، اس کے باوجود پھر بھی ان سے روگردانی کرے. یہ وہ لوگ ہیں، انا من المجرمین منتقمون، کہ یقیناً ہم ایسے المجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. اگر نئے تلاوت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا فَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون
یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک الآیات افلا یسمعون اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون وعارض عنهم وانتظر انهم منتظرون
ورخد آتینا موسی الکتابا اور ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. لقد کا معنی کتاب موسیٰ کو بھی دے چکے ہیں کا معنی بھی ہے, اور قد یقین کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اس سے پہلے کتاب دی تھی. فلا تکن فی مریت من لقائه, پس اس کی لقاء کے بارے میں شک نہ کر. وجعلناه هدى لبني اسرائيل, اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اب کس کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے جن بڑے مجرموں کا ذکر ہے, جو چوٹی کے مجرم تھے, ان کی بنیادی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ لقاء کے بارے میں شک میں تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سب آیات جب نازل ہو چکی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب فرما کر یہ عقلاً یہ کہہ سکتا ہے, یعنی ہماری عقل جو اندازہ لگاتی ہے اس کے مطابق یہ کہہ سکتا ہے, فلا تکن فی مریت من لقائه. اس لیے اس کی لقاء کے بارے میں شک نہ کر. یہ مسئلہ ہے کس کی لقاء کے بارے میں شک نہ کر. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, حالانکہ موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا گیا تھا. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ کیا فلا تکن فی مریت میں لقائے ہی مومن صاحب؟ کیسے مومن ہیں اگر آپ لقاء میں بھی شک کریں؟ غور کریں,
کامیاب ہونے کا جو دن ہے کیونکہ موسیٰ بھی کامیاب ہوا تھا.
لقاء میں تو کامیابی کی بات نہیں, کسی معین شخص کی لقاء ہے. فلا تکن فی مریت من لقائه, دو ہیں, دو باتیں ہیں جن کا ذکر گزرا ہے. ان میں کتاب کی لقاء کا مضمون کہیں بھی قرآن کریم میں نہیں ملتا. لقاء الکتاب, لقاء کا مضمون زندہ چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے پہلا شخص موسیٰ ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. اس فقرے میں مل لقائے ہی سے پہلے اگر ضمیر کسی کی طرف جا سکتی ہے تو وہ موسیٰ کی طرف ہی جا سکتی ہے, کیونکہ موسیٰ کو کتاب دینے کے نتیجے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ موسیٰ کو کتاب دی تو اللہ سے کے لقاء سے لقاء میں شک میں نہ پڑ جائے. اگر اللہ کی لقاء سے شک میں نہیں پڑنا تو پھر سارا سلسلہ نبوت اس کا گواہ ٹھہرانا چاہیے. موسا کو پہلے کتاب دی گئی تھی اس سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن اسی کتاب میں موسا سے ملنے کا ذکر ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موسا سے ملنے کا ذکر ملتا ہے. وہ جو سفر کر رہے تھے روحانی, جہاں مچھلی بھول گئے تھے, وہاں ایک قسم کی شاگردی کی خواہش کشفن پوری ہوئی ہے اور یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ تو اس کی شاگردی کا بھی اہل نہیں ہے. بار بار غلطی کرے گا, اگر اس کی شریعت پر چلا تو وہ شریعت بہت زیادہ ترقی یافتہ شریعت ہے جس سے موسیٰ مستفید نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے, بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. ایک پرانے نبی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ملاقات کا ذکر قطعی طور پر ملتا ہے. کیوں جی؟ اس لیے میرے نزدیک یہ ترجمہ کرنا عین قرآن کے مطابق ہے, اس کے مخالف نہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روحانی عظمت کے مطابق ہے یہ ترجمہ, کیونکہ ایک گزرے ہوئے نبی کی لکھا سے متعلق تو انسان شک میں مبتلا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سے ملاقات کے معاملے میں کوئی نبی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا, جبکہ ان کا لقاء میں شک والوں کا اتنا بھیانک مضمون پہلے گزر چکا ہو. تو یہ مطلب بنے گا کہ لقد آتینا موسی الکتاب, اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی, فلا تکن فی مریت من لقائه, اور اس سے تیری ایک ملاقات مقدر ہے, یعنی کشفی اور روحانی ملاقات, اس بارے میں شک نہ کر, اور یہ ملاقات ثابت کر دے گی وجعلنا ہدل لبنی اسرائیل, کہ وہ بنی اسرائیل کی حد تک ہی ہدایت دینے والا تھا, اس سے باہر نہیں, اس کے باہر اس کا ہدایت کا قدم نہیں پڑتا. اس لکھا نے ہی یہ ثابت کرنا ہے, کیونکہ جہاں مچھلی بھولی سمندر میں چلی گئی وہی مقام ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو مجمع البحرین کا رسول بناتا ہے, جہاں ایک سمندر موسیٰ کا سمندر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے سمندر میں مل جاتا ہے, وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے تک حضرت موسیٰ اس میں آگے سفر کرنا چاہتے تھے اصل میں, اور اس کشف نے ثابت کر دیا کہ وہ سفر نہیں کر سکتے, واپس وہیں لوٹ گئے جہاں ان کا مقام تھا. بس یہ تعلق ہے میرے خیال میں ان دونوں آیات کا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, یہ نتیجہ نکلتا ہے اس ملاقات کا. اور اس وہ سورہ کاف میں پڑھ کے دیکھ لیں, بلکہ سورہ کاف میں ہی ہے نا, بین ہی یہ نتیجہ نکلتا ہے, اس آیت میں نکالا گیا ہے, ایک ذرہ بھی فرق نہیں. ان کی ہدایت پرانوں سے وابستہ تھی, آگے نہیں بڑھ سکتے, اسلام اہل اسلام کے لیے وہ ہدایت کا موجود نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, اور ان کے نبی انہی میں سے آئے تھے, نبی اس لیے کہ آئمتن یہدونا بے امرنا, ان کے امام مہدی انہی لوگوں میں سے پیدا ہوئے تھے, یعنی اس بنی حضرت موسیٰ کی قوم میں جتنے بھی امام مہدی پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا امام مہدی آپ کی امت میں سے ہوگا. پس وجعلنا منہم آئمتن, ہم نے انہی میں سے ایسے امام بنائے, یہدونا بے امرنا, جو ہماری ہدایت کے مطابق حکم کیا کرتے تھے, اپنی طرف سے نہیں کیا کرتے تھے, اور یہی نبوت کی تعریف ہے. وہ امام جسے خدا بنائے اور جو اللہ سے ہدایت پائے بغیر کوئی کلام نہ کرے, اس کو کیا کہتے ہیں دوسری طرف, دوسرے لفظوں میں نبی. تو اس لیے میں نے نبی کا ترجمہ کیا کہ ان کے نبی بھی انہی میں سے تھے, ان کے ائمہ جن کو خدا تعالیٰ نے مہدی بنا دیا تھا وہ انہی لوگوں میں سے تھے, لیکن وہ تب ایسے ائمہ بنائے گئے لما صبروا, یعنی امام مہدی کے درجے تک پہنچنے سے پہلے ایک صبر کا دور ہے، اس میں سے گزرے بغیر کوئی امام بھی خدا کے حضیب حضور امام مہدی بنانے کے اہل نہیں ٹھہرتا۔ لمہ صبر، جب انہوں نے صبر کیا، وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے متعلق یقین رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں یقین کا لفظ ایک ایسی جگہ استعمال ہوا ہے جس جہاں ایمان کے لفظ کے ساتھ مشتبہ دکھائی دیتا ہے۔ ہر جگہ ان لوگوں کے لیے ایمان کا ذکر ملتا ہے، آیات پر ایمان لانے والے، یوقنون کا وہاں ملتا ہے جہاں نیک انجام کا ذکر ملتا ہے۔ میں نے اس دن دکھا دیا تھا آپ کو، یہ آیت وہاں اس دن سامنے نہیں آئی، امام صاحب نے پھر چھپا کے کسی اور تھیلی میں ڈالی ہوئی تھی۔ اب بتائیں اس کا کیا مطلب بنے گا؟ ہاں بتاؤ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، درست ہے بالکل، ہاں بالکل، اور ظاہر ہوں گی اسی دنیا میں، ابھی ابھی نہیں آئی، بالکل ٹھیک ہے۔ صبر کے نتیجے میں ایمان کی بجائے یقین کا مضمون ہے جو صبر کو حوصلہ دیتا ہے۔ وہ باتیں جو اسی دنیا میں ظاہر ہونی ہوں، جن کے لیے صبر کی ضرورت ہے، وہ ہوں گی تو صحیح لیکن ذرا ٹھہر کر ہوں گی، پر ایسی باتیں جو ظاہر نہ ہوئی ہوں ان پر یقین قائم رہتا ہے، ایک ذرہ بھی اس یقین میں اس میں شک نہیں ہوتا کہ یہ باتیں ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں یہ ایک پہلو ہے جو یہاں یقین کے لفظ کو مناسب جگہ میں استعمال ہونے والا لفظ بناتا ہے۔ لیکن اور بھی غور کریں کیا اور دیگر معنی ممکن ہیں، کیوں جی امام صاحب سمجھے؟ ہاں سر دست مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ امام ان کو بنایا گیا جو خدا سے ہدایت چاہ کر امامت کرتے تھے، اس وقت جب کہ انہوں نے صبر اختیار کیا، اور صبر اس وقت اختیار کیا جب آیات نے ابھی پورا ہونا تھا، اور پورا ہونے سے پہلے صبر کی حالت لازمی تھی، اور بالآخر وہ امام بھی بنا دیے گئے اور وہ صبر کی حالت ان آیات کے ظاہر ہونے کی صورت میں پوری کر دی گئی، ان صبر کی حالت کو تشفی دے دی گئی جب وہ آیات عملاً پوری ہو گئی۔ یہ مضمون اس سے تعلق تو صاف ظاہر ہے کہ رکھتا ہے، میں بیان جو کر رہا ہوں اس طریقے پر، لیکن کیا اس کے کچھ اور بھی معنی ہو سکتے ہیں یہاں یقین کے، اور کیوں یہاں لفظ یقین استعمال کیا گیا ہے بجائے ایمان کے؟ اس پر اگر آپ نے مزید غور کرنا ہو اور کریں، کچھ حاصل ہو تو مجھے بھی بتائیں۔ سمجھ گئے ہیں؟ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا ان امور سے متعلق جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا یہ اس بات نے انہیں ہدایت نہیں دی، کیا یہ بات ان کی ہدایت کا موجب نہ بنی، کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ کتنے ہی یا کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرون سے مراد گزشتہ زمانے کی قومیں ہیں، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، جن کے ملکوں میں، جن کی وادیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذلک الآیات افلا یسمعون، اس میں بہت سے نشانات ہیں. افلا یسمعون, کیا وہ سنتے نہیں؟ یہاں لفظ آیات جو پہلے گزرا ہے اس کی ایک تشریح یہاں کر دی گئی ہے کہ ماضی کے واقعات پر بھی تعلق رکھتا ہے. اس پر ایمان نہیں لاتے, دیکھ رہے ہیں تو پھر ایمان کا کیا سوال ہے؟ بس وہ یقین ہی سے لفظ سے مضمون ادا ہوگا کہ وہ ایسی آیات پر یقین رکھتے ہیں کہ واقعتاً وہ گزر گئی تھیں, جن کے آثار کو وہ دنیا میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک ہی آیت رہ گئی, نہیں ابھی آیتیں اور ہیں پڑھنے والی, اس لیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں مضمون, کیونکہ وقت ختم ہو گیا. ایشان ڈال دیں.